السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 23 آیہ نمبر 146-153. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سیکنڈ پارا ہے ہمارا، آیہ نمبر 146. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين وہ لوگ، آتے نہ ہم، دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یعرفون ہوں وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی رسول کو، کما جیسے کہ یعرفون پہچانتے ہیں وہ، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتا ہے الحق حق کو، وَهُمْ حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں، یعنی وہ گروپ جانتا ہے. وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو حالانکہ وہ جانتا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں اور آپ کو اہل کتاب بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کو یہ بات بتا رہے کہ اہل کتاب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں، وہ اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھتے رہتے تھے، جانتے تھے کہ وہ جو رسول آئے گا وہ کھجوروں کے شہر میں ہوگا. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مکہ میں رہنے والا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچان گئے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں مانا. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث کیا ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کتاب لے کر آپ مبعوث ہوئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور انہیں، یعنی اہل کتاب کو، اس بات کا پورا یقین ہے. جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ان کے اپنے بیٹے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، بس اسی طرح سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک پہچانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک گروپ جو تعداد میں زیادہ ہے اس نے آپ کا انکار کیا اور آپ کے بارے میں جو یقینی شہادت تھی اس کو چھپا لیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی شہادتوں کو چھپائے، جو اللہ کی تفسیر کے پاس شہادتیں اس کو چھپائے. دراصل اس آیت میں اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے شر سے، جو بھی ان کے اندر شکوک و شبہات ہے اس سے آپ لوگ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. وہ لوگ تو آپ کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ صرف دشمنی اور انعام کی بنا پر وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یا جہالت کی بنا پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو بعض نے آپ پر ایمان لایا لیکن بہت کم لوگ تھے، اور جو میجورٹی تھی انہوں نے کیا کیا، آپ کا انکار کیا. تو اب یہاں پر پھر کیا ہوا، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو علم والے ہیں تو اپنے علم کے مطابق وہ سامنے والے کو جتنے دلیل دے سکتے ہیں وہ دلیل دیں. اگر وہ سامنے والا پھر بھی ماننے پر تیار نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ جتنا علم ہمارے پاس ہے ہم وہ علم اتنا پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہم اس کو نہ بتائیں، کیونکہ یعنی لا علمی یا کم علمی یا جہالت، اس کے ذریعے سے اگر آپ لوگوں کو بات بتائیں گے تو کیا ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ شک و شبہ رہے گا. جیسے کہ اہل کتاب کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، کچھ باتیں نہیں بتائیں، یا شک و شبے میں ڈالتے رہتے تھے. اب جب انہوں نے شک و شبے میں ڈالا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جھوٹ خود کھلتا چلا گیا. تو لہٰذا صحیح معلومات صحیح لوگوں تک یا اپنے علم کے مطابق آگے دلیل دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا جو نہیں ماننے والے تھے، اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا جو جاننے والے تھے اور انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی یہاں بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو، حالانکہ ہم سب جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ تو اس پر پوری طرح یقین رکھنے والے تھے، لیکن ایکچولی آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے، اہل کتاب کو ایک طرح سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آپ کا انکار کرتے ہیں، اہل کتاب آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ صحیح دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہے آپ اسی کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہاں پر دراصل وہی بات حق ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی، آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں، اگر ہم چاہیں تو کس کی گواہی ہم قبول کریں گے؟ جو سب سے زیادہ نیک اور صالح جو پرسن ہے، جو سچ بولتا ہے ہمیشہ، تو ہم اس کی گواہی قبول کریں گے نا۔ تو اگر کوئی نیک آدمی بھی گواہی دے دے تو کافی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو وحی آپ پر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور آپ کو جو مبعوث کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے، آپ اپنی خواہشات سے نبی نہیں بنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لہٰذا پھر یہ تو بالکل ہی صحیح بات ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ حق کو نازل کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور جو فساد ہے وہ ختم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق جب آتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ خیر ہی خیر پھیلتی ہے، اس میں لوگوں کے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن سے کیا ہوا؟ جو فسادات تھے وہ دور ہوئے، آپس میں دل جڑ گئے، محبت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہی پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوئی۔ تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آتی ہے اور اللہ کا رسول جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا رسول تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور کتاب سے بھی تزکیہ اور تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو وحی ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ تمام فسادات کو دور کرنے والی ہے، اور آپ کے رب کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی تربیت ہے کہ اس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہٰذا آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں۔ تو آپ اس حق کے بارے میں کچھ شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس شک کو دور کر کے یقین کی حالت میں آنا چاہیے۔ اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت بہت اہم ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ آیت خاص طور سے اہم ہے۔ اس میں نیکیوں میں سبقت کرنے کی بات کی گئی ہے، اور تھوڑا سا ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیت ایکچولی پریکٹیکلی ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے۔ یعنی میں اور آپ اس آیت کے زیادہ مخاطب ہیں کہ ہم کو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، خیر میں ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ آیت دراصل نیکی سے اوپر کی طرف ہم کو لے جاتی ہے۔ یعنی نیکی کرنا تو ایک عام بات ہوئی، لیکن یہ نیکیوں میں آگے بڑھ کر سبقت کرنا، یہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو پلیز غور سے سنیے گا آیت نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ، ایک سمت، ہوا اس کی طرف، یا وہ مولی ہے، وہ منہ موڑتا ہے یا رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا، تو تم سبقت کرو، الخیرات، نیکیوں میں، أَيْنَما، جہاں بھی تم ہوں گے، یا اینما تکنو، جہاں بھی تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم، تم کو، اللہ اللہ، جمیعن، سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے یا اس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ بس تم سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ، سب کو، تحقیق اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ہر ملت اور ہر دین والوں کے لیے ایک جہت، ایک سمت، ایک لوکیشن، یعنی ایک ایریا کہہ سکتے آپ اس کو، یا ایک رخ کہہ سکتے آپ اس کو، ایک جہت کہہ سکتے، ایک سمت کہہ سکتے۔ تو ہر ملت کے لیے، ہر دین والوں کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ہر دین والے اپنے لیے کوئی نہ کوئی رخ مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ جو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پہلے کی شریعتوں میں بھی رہا ہے، اور ہر شریعت میں یہ بدلتا رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بدلتا رہا ہر شریعت میں۔ اور اس میں نسق اور ایک جہت سے دوسری طرف منتقل ہونا بھی داخل ہے۔ یعنی اگر آج یہ قبلہ ہے تو کل وہ قبلہ رہا، کل وہ قبلہ تھا تو آج یہ قبلہ ہے، لیکن فائنل جو بات ان کی کتاب میں موجود تھی وہ یہ بات موجود تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو یہ حکم منسوخ ہوتا رہتا ہے یا دوسرا حکم آتا رہتا ہے، تو یہ ہر شریعت میں ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ یا ان کی ملت کے لیے جو قبلہ رکھا ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کریں گے، ان کی ملت کے لوگ وہ کیا ہوگا؟ قبلہ بیت اللہ ہوگا. تو اصل چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل چیز یہ نہیں کہ تم نے اپنا رخ کدھر کر لیا، مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کا تقرب ہے، اس کے قرب میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھے گا، جس کے اندر یہ دائیہ ہوگا، یہ خواہش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا رہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم ہے، یعنی نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کا حکم ہے. نیکی کرنے کا حکم الگ ہے، دیکھیں یہ نیکی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن نیکیوں میں سبقت کرنا یہ ایک درجہ زیادہ ہے، ایک درجہ بلند ہے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس میں شیخ سعدی، امام البقائی اور بہت سارے جو علماء کرام ہیں، ابن الجزی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فاستبقوا الخیرات کا جو لفظ ہے کہ ہر کام میں سبقت کرنا، جو شخص دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرے گا وہ جنت میں بھی سابقون الاولون ہوگا، جنت میں بھی اس کو پہلا داخلہ ملے گا، وہاں پر بھی وہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہوگا. تو پس جو دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں وہ جنتوں میں بھی سبقت کرنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے وہ اس وقت، یعنی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے پر وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے. اور یہ آیت دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، جو نیکیوں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے بعد وہ اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نیکیوں پر وہ اکتفا نہیں کر لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے نیک کام کر لیا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور مزید آگے، اور مزید آگے، اور زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کرنا، اور احسن طریقے سے نیکی کرنا، یا پھر ان نیکیوں کو کرنے کے لیے وہ بہت تیزی دکھاتے ہیں، بہت سرعت سے کام کرتے ہیں. تو جو کوئی اس دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت لے جائے گا. تو پس جو سابقون ہوتے ہیں، سبقت کرنے والے، تمام مخلوق میں بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے انشاءاللہ. اور نیکیوں کا لفظ یہاں پر تمام وہ فرائض، نماز، نوافل، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد اور لوگوں کو نفع پہنچانے، یہ تمام کاموں پر مشتمل ہے، یعنی یہ سب نیکیوں میں آئیں گی. تو آپ دیکھیں کہ جو سب سے مین چیز جو ہوتی ہے ہمارے اندر، انسانوں میں جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے، یعنی میں اور آپ کیوں نیک کام کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ہر ہفتے میں دو دو دن، دو دو گھنٹے تفسیر سننے میں لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ اتنی ورک شیٹ، اتنی محنت کر کے فل کر رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ایکچولی ہم کو معلوم ہے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہترین ہوگا، وہ ہم کو بہت بہترین طریقے سے، یعنی ہم کو جو سرور بخشے گا، نشاط میں مبتلا کر دے گا، یعنی خوشی ہم کو محسوس ہوگی اس کے بدلے پر. یعنی جب ہم کل قیامت کے دن پہنچیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ نیک عمل کے بدلے ہم کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے گا. تو یہ سب محنت انسان اسی لیے تو کرتا ہے. ہم بھی سوچ سکتے ہیں، یا آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں بھائی، آرام سے آزادانہ زندگی گزاریں، کھاؤ پیو بس مزہ کرو، یہی تو زندگی ہے، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب انجوائے کرو زندگی، ایک ہی بار ملی ہے، کیوں اپنے آپ کو یہ تکلیف میں اور مشقت میں ڈال دیا کہ کورس کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا، اس کے معنی کو یاد کرنا، اس کو لکھنا، اس کو سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیوں زبردستی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، جن کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے انہیں کیا انعامات ملیں گے، اس کے بدلے انہیں کیا درجات ملیں گے، ان کے درجات جنت میں کس طرح سے بلند ہوں گے اور کس طرح سے ان کو نمایاں کیا جائے گا، پہچانے جائیں گے وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے. تو اللہ کے لیے ہم کو اگر سبقت کرنی ہے تو پلیز نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیوں میں کمپیٹ کریں. ابھی رمضان ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا کیا معاملہ ہوگا، عید کے لیے لباس کے لیے ہم کمپٹیشن میں لگے ہوں گے. الحمدللہ اب تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ، اب نہیں ہوتا ہے پہلے کے جیسا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے. تو دیکھیں، اچھا لباس بنانا، اچھا لباس پہننا یا اچھی چیز خریدنا، اسلام ہمیں اس سے بالکل منع نہیں کرتا ہے. اسلام تو ہمیں کس سے منع کرتا ہے؟ فضول خرچی سے منع کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو اچھا لباس پہننا یہ کوئی تقوی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے کام، لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے، بے جا اس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے. تو اب یہ جو رمضان آ رہا ہے تو ضرور سوچیں کہ میں لباس میں، اچھے اچھے ملبوسات میں، ڈریسز میں، یا جیولری میں، یا کچھ اور چیزوں میں کمپیٹ کر رہی ہوں، کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا لباس سب سے اچھا تھا اس عید کے موقع پر، یا میری جیولری سب سے اچھی تھی، میری چپل سب سے اچھی تھی، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لیکن نہیں، ہم کو یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بس صرف دنیا میں رہنا ہے، آخرت میں انہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایکچولی جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے اس کو فکر ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں نیکیوں میں کس طرح سے سبقت لے جاؤں، میں نیکیوں میں کس طرح سے کمپیٹ کروں، میں کس طرح سے نیکیوں میں مسابقت کروں. اگر میری فلاں بہن ماشاءاللہ تفسیر کر رہی ہے، تو میں کیوں نہ تفسیر کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کروں، یا میں کیوں نہ میں بھی تفسیر کروں اور میں پھر اس کے بعد ٹارگیٹ رکھوں، اپنا نصب العین میں بناؤں، گول میں بناؤں کہ میں حفظ بھی کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آگے بھی پہنچاؤں گی. تو یہ ہوتا ہے نیکی میں کمپیٹ کرنا. اگر میری فلاں بہن اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرتی ہے تو میں بھی انفاق کروں. یہ ہوتا ہے سبقت لے جانا، اور اس میں کوئی بھی لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں. اور یہ مسابقت، یہ سرعت ہمیں کس وجہ سے آمادہ کرتی ہے کاموں کے لیے؟ کیونکہ ہم کو جو وہ ثواب ملے گا جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا ان نیکیوں پر، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب بھی بتائے ہیں قرآن میں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے لپکتے ہیں ان نیکیوں کی طرف، وہ دوڑتے ہیں ان نیکیوں کی طرف، تاکہ وہ جلد از جلد ان نیکیوں کو بجا لائے، تاکہ پھر اس کا اجر اس کو ملے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، سورہ نجم. تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو نیک بدلہ دے. سبحان اللہ. تو یہ آیت دراصل دلیل ہے اس بات کی، اور اسی سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ ہر اس فضیلت کو اختیار کرنا چاہیے جس سے کوئی عمل جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اول وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن سبقت کرنا کیا ہے؟ نیکی میں سبقت کیا ہوگی؟ کیا دوڑنا نماز کے لیے، فوراً پہلے کا پہلے تیار ہو جانا نماز کے لیے، یا نماز کا انتظار کرنا؟ تو اول وقت پر نماز ادا کرنا. روزے، اگر آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو رکھنے میں جلدی کرنا. حج، اگر آپ کا حج کا فریضہ باقی رہ گیا تو اس کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا. زکوٰۃ کی ادائیگی فوراً پہلے کا پہلے نکال لینا، وقت ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینا. اور تمام عبادات اس کو احسن طریقے سے بجا لانا، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیا کرتے تھے، ان عبادات کو احسن طریقے سے انجام دینا، اور اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا. تو بس بہت ہی نفع مند ہے یہ آیت، سبحان اللہ. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت بہت زیادہ نفع بخش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں اسی طرح سبقت کرنے والے بنے. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے مواقع ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. الحمدللہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، اس کو شہر المواسات کہا گیا ہے، یعنی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر الحمدللہ آپ کے پاس بہت اچھا لباس ہے، اور آپ کی ہو سکتا کوئی رشتہ دار خواتین میں کوئی اتنا اچھا لباس نہ ہو اس کے پاس، یا ان کی اتنی استطاعت نہ ہو، تو آپ کیا کریں؟ کوئی اپنا اچھا لباس یا تو ان کو دے دیں، یا ان کے لیے بھی ویسا ہی خرید دیں. کسی کا دل خوش کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو تحفہ دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی سے تکلیف کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. تو آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جو خوددار ہیں، جو ان کی عزت نفس ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جن کی آمدنی کم ہے لیکن وہ خوددار لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کریں، آپ دیکھیں کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. اور یہی نیکیوں میں سبقت ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوئی اور آپ سے نیکیوں میں سبقت لے جائے. جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور توہم پرستی نہیں کی تھی، یعنی شگون نہیں لیا تھا، تو وہ لوگ ہوں گے یہ. تو ایک صحابی تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کری کہ میں اس میں ہو جاؤں شامل. تو آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اس کو بھی اسی میں شامل رکھنا. جب دوسرے صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس ساتھی نے سبقت لے لی تم سے، یعنی وہ آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. یعنی جس نے پہلے کہہ دیا وہ سبقت لے گیا، اور اس نے اس اجر کو حاصل کر لیا، یا اس دعا کو حاصل کر لیا جو اللہ کے رسول کی طرف سے تھی. تو بہرحال بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آئیں گے، تو ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. کوئی بھی نیک کام کو آگے بڑھ چڑھ کر احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، یہی صحیح طریقہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جہاں سے نکلے آپ تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب، اور بلا شبہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حکم ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یعنی جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی اپنے سفر وغیرہ پر اگر آپ ہوں، کہیں باہر جائیں، دوسرے شہر میں جائیں، تو ہر جگہ سے کیا کرنا ہے آپ کو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دراصل ایک، یعنی پہلے تو مخاطب آپ کو کیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں بھی ہو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اگلی ہی آیت آپ دیکھیے، آیت نمبر 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے آپ نکلے تو پھیر لیں اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کی، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، بس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ پوری کروں میں اپنی نعمت اوپر تمہارے، اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں پر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، دوسری طرف تمام عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہو اور جب بھی تم نکلو کہیں باہر کے لیے تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے انا اور لام استعمال کر کے اس کو ایک تاکیدی بنا دیا ہے خبر کو، تاکہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس میں خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے اور اس میں اطاعت مطلوب نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا اللہ کے رسول کی خواہش تھی اس لیے قبلے کو ادھر کر دے گئے۔ نہیں، ایکچولی اللہ کے رسول کی تو خواہش تھی، لیکن مین اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا، اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا، اور پہلے سے یہ بات اہل کتاب کے پاس موجود تھی لکھی ہوئی کہ جو نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام احوال کو، اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کا ادب کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور تم کو تمہارے اعمال ہی کی جزا دی جائے گی۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا ہوگی، اور برے اعمال ہوں گے تو ان کی بری جزا ہوگی۔ اور کیوں کیا گیا یہ سب کچھ، اس لیے بار بار کیوں کہا جا رہا ہے، تاکہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ پسند کیا ہے، قبلہ قرار دیا ہے، تاکہ جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین عرب کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیوں ایسا کیا گیا، یعنی بار بار یہ حکم کیوں آیا، یعنی ایک بار بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن تین بار یہ حکم آیا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات بار بار اس لیے فرما رہا تھا کہ کسی کو تمہارے خلاف حجت باقی نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جو کعبہ ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا اس کو تو مرکز ہونا چاہیے، اس کو تو سینٹر ہونا چاہیے، تو پھر یہ مسلمان کیوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے؟ لہٰذا ان کے پاس بھی پھر کوئی دلیل نہ رہے آپ کے خلاف بات کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ موڑنے کے لیے کہا۔ اور جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا مستقل قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت الحرام ہوگا، اور مشرکین مکہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ اتنا عظیم گھر ہے جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، یہ ملت ابراہیمی کا مرکز ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں بنائیں گے تو مشرکین کو کہنے کے لیے پھر ایک موقع مل جائے گا، لہٰذا آپ کے خلاف حجت ہوگی، اور پھر وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ملت ابراہیم پر ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ تو بس بیت اللہ کو قبلہ بنانے سے اہل کتاب اور مشرکین دونوں پر حجت قائم ہو گئی، اور وہ اگر آپ کے خلاف کچھ بات کر سکتے تھے تو یہ آیت نازل کر کے اس حجت کو ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ کوئی بھی آپ کے خلاف اب کوئی دلیل نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں لا سکتا، لیکن یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو ماننا ہی نہیں چاہتے، تو وہ آپ پر باتیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایکچولی اہل کتاب نے اصل میں بہت زیادہ ہائے واویلا مچایا تھا۔ جیسے ہی آپ نے قبلے کا رخ بدلا، اہل کتاب آپ کے اور مزید دشمن ہو گئے، بلکہ الٹا دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف اکسانے لگے کہ دیکھو کیسے نبی ہیں، نعوذ باللہ، کہ کبھی ادھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کبھی ادھر کرتے، یہ کیا دین ہوا، آج یہ ہے کل وہ ہے، اس طرح سے باتیں کر کر کے وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے تھے. لہٰذا اسی کی یہاں پر ایکچولی اس بات کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبانیں بند کرو، اور یہ تو قبلہ یہی ہونا تھا، یہ بات پہلے سے معلوم تھی. تو کیا کیا یہ آیت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو مسئلے بیان ہوئے ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کو ایک طرح سے شرح صدر کیا گیا ان کا، کہ ان کے دلوں کو مطمئن کیا گیا، اور اہل کتاب جو باتیں بنا رہے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس کا یہاں ازالہ کیا گیا، ختم کیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تین مرتبہ دیا گیا، جبکہ ایک مرتبہ ہی دے دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن تین مرتبہ دیا گیا. دوسرا اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ حکم یہ تو رسول اللہ کے لیے ہے اور امت اس میں داخل ہے، یا یہ حکم امت کے لیے عام ہے، کیونکہ ایک آیت میں دیکھیں سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور ایک آیت میں تمام، یعنی جمع کا صیغہ، یعنی اس میں تمام امت مسلمہ داخل ہے. تو بہرحال قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، یعنی اگر وہاں خود موجود ہو تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے تب بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، جو بھی امت مسلمہ ہوگی. تو پوری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ان تمام جو باطل عقائد تھے، دلائل تھے، ان سب کا انکار کیا ہے اور حق بات پیش کر دی ہے. جو وہ لوگ اعتراضات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب اعتراضات کا جواب دے دیا، اور ان کے جو اعتراضات تھے دراصل وہ باطل تھے، تو اس کو ختم کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمام امیدوں کو ختم کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی پیروی اب نہیں کریں گے. یعنی اگر اہل کتاب یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر موڑ لیں گے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف، تو نہیں، اس میں ختم کر دی گئی بات کہ نہیں، اب تو جہاں کہیں بھی ہو تمہیں رخ کہاں کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. اور پھر پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ ایک عظیم سچے شخص کا خبر دینا ہی کافی ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے وہ بھی کافی تھا، لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے بیان کر دی یہ بات، تب کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عالم الغیب ہے، کیونکہ اہل کتاب کے ہاں قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی کعبے کی طرف رخ کرنے کے معاملے کی صحت موجود تھی، یعنی ان کے پاس خبر موجود تھی، لیکن وہ لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی اس بات کو بتا نہیں رہے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں جو بات تھی وہ بھی یہاں کھول کے رکھ دی. قرآن میں بتا دیا گیا کہ ایکچولی کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہوگا اور یہ بات پہلے سے طے تھی. تو یہ بہت سارے اس میں فائدے ہیں، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہم کو مل سکتے ہیں اس آیت کے. اور جو بات کہی گئی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب تاکہ اپنی نعمت کو پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کوئی حجت نہیں باقی رکھنا چاہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت، کوئی فائدے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں. نہیں، تمام لوگوں کے لیے فائدے ہوتے ہیں، لیکن جو مان لے ان کے لیے خاص فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انسان کے لیے فائدہ ہے، چاہے وہ شرعی احکامات ہوں یا دوسری نعمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی ایک انوکھا یا کوئی نیا انعام نہیں ہے ہماری طرف سے مسلمانوں کے لیے، یا دین کو ماننے والوں کے لیے، یا امت محمدیہ کے لیے. جو بھی دین کے اوپر عمل کرتا ہے، دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں انعامات برستے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی اور رسول کو بھیجا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بہرحال اس لیے بار بار کہا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دو. اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ کا التفات قبلے کی طرف ہو نماز میں، اور جسم چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہو، لیکن آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، اور کسی اور قسم کے خیالات آپ کے دل میں نہ آئیں، یعنی رب کے علاوہ کوئی اور قسم کے خیالات آپ کے دل میں نہ آئیں. اور یہی چیز آپ کو فائدہ دے گی کہ آپ کا بدن کعبۃ اللہ کی طرف ہو، لیکن آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو. اور یہی حق ہے اصل میں، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایکچولی جو قلب کی توجہ ہے اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، کہ آپ اپنے رب کے بارے میں سوچیں، اپنے دل میں وہ احساسات کو پیدا کریں کہ یہ وہ رب ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اسی نے آپ کو اس نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کا رخ تو ہوگا قبلے کی طرف، لیکن آپ کا دل و دماغ کس کی طرف ہوگا؟ اپنے رب کی طرف ہوگا. چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا، لیکن دل و دماغ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسے ہی کر دے انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 151-152. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کما جیسا، یہ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول، تم ہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جو نہیں تم جانتے تھے. بس یاد کرو تم مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور تم شکر کرو میرے لیے اور ناشکری نہ کرو، یا میری ناشکری نہ کرو. سب سے پہلے تو آیت نمبر 151، یہاں پر ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتائے گئے ہیں کہ آپ کو کس نے مبعوث کیا گیا اور آپ کو مبعوث کرنے کی وجہ کیا تھی اور آپ کا کام کیا تھا. تو بیسیکلی کتنے کام بتائے گئے یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول کے، آپ لوگ خود کاؤنٹ کرتے جائیں. یتلو علیکم آیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرنا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا. ویزکیکم، تزکیہ کرنا. ویعلمکم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا. تیسرا، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھانا، اور وہ کچھ سکھانا جو تم نہیں جانتے تھے. تو بیسیکلی تو چار ہے، لیکن پانچواں بھی کیا ہے؟ ایک پانچواں بھی حکم ہمیں اس میں ملتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ نے وہ کچھ سکھایا امت کو جو امت نہیں جانتی تھی، یا جو لوگ نادان تھے، یا پھر اس بات سے ناواقف تھے، وہ سب اللہ کے رسول نے سکھائے. تو مین کام تو یہاں چار ہیں، کیا ہے؟ تلاوت کتاب، تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت. ٹھیک ہے. اور پھر پانچویں نمبر پر آتا ہے کہ وہ کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، تو دراصل میں وہ لوگ یہ آیت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں دراصل یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی. اور یہ آیت مختلف جگہوں پر آئی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں قرآن میں ایک جگہ نہیں آئی ہے یہ آیت اسی سے ملتا جلتا مضمون، بلکہ سیم ہی آیت کئی جگہ آئی ہے. اور اس میں اللہ کے رسول کا کام کیا بتا گیا؟ کہ پہلے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، تلاوت الگ ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے، اور کہیں پر جو ہے کتاب کی تعلیم پہلے آیا ہے، اور کہیں پر تزکیہ پہلے آیا ہے، اور اس کے بعد وہ یعلمکم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، یعنی کتاب کو سمجھانا. اس کا مطلب ہے کہ تلاوت ایک الگ کام ہے اور کتاب کی تعلیم ایک الگ کام ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ جو ہمارے یہاں پر اس کو گڈمٹ کر دیا گیا ہے، جو ملا دیا گیا ہے، خلط ملت کر دیا گیا ہے، اور ایکچولی کتاب سے دور کر دیا گیا ہے لوگوں کو، کہ بس بالکل تلاوت 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 کرتے جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو عالموں کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، ہم جیسے لوگ تھوڑی سمجھ سکتے اور سمجھا سکتے. تو ہم تھوڑی سمجھا رہے ہیں، ہم تو جو عالموں نے کام کیا ہے، جو مفسرین نے کام کیا ہے، ان مفسرین کے کام کو ہی ہم بس آگے بیان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، آپ خود جیسے کہ ابھی کل ہی ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا تھا جو تعلیم القرآن کر رہے ہیں، اور پہلے پارے کا آج ایگزام بھی تھا جیسے کہ سینٹر پر. تو انہوں نے ایک بہت لمبا میسج کیا، اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں پہلی بار، اتنے رمضان میری زندگی میں گزرے، لیکن پہلی بار تراویح میں مجھے سورہ بقرہ کی آیاتیں سمجھ میں آنے لگی، پہلے پارے کی، اور دل کے اندر سے ایک شکر کا، ایک خوشی کا احساس ہوا کہ جو جو آیتیں امام صاحب پڑھتے جا رہے تھے وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے ترجمے سے گزرے، اس کی تفسیر سے گزرے، الحمدللہ. اور یہی تو مقصد ہے قرآن کا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ تمہیں سمجھ میں آئے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ تعالیٰ بار بار فرما دینا قرآن میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کیا ان کے دل لاک ہو گئے ہیں، بالکل بند ہو گئے ہیں، کہ قرآن ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ تو یہ قرآن تو بہت آسان ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو عالم ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، عالم ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے؟ یہ ایکچولی شیطان کا بہکاوا ہے، ہمارے یہاں پر یہ بات کو اس طرح سے پروپیگیٹ کیا گیا کہ نہیں یہ تو عالموں کے پڑھنے کی کتاب ہے، ہم پڑھیں گے تو بہک جائیں گے نعوذ باللہ. اور یقیناً ہمارے یہاں پر تو بچپن میں ہم سنتے آئے تھے، اور اب کبھی کبھی وہ بات کو سوچ کر ہنسی بھی آتی ہے کہ اتنا یہ مشہور تھی بات، اور یقیناً کہ جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اسپیشلی منع کرتے تھے، یعنی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ نہیں نہیں تہجد مت پڑھو، کیونکہ تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اگر قرآن میں کچھ غلطی آ گئی تو جن اٹھا کر پٹک دیتے ہیں آپ کو، یا جن آ کر چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں. استغفر اللہ. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی تہجد کا دشمن ہوگا جس نے یہ بات پھیلائی ہوگی، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ لوگ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے رہیں اور معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو کوئی اسلام کا دشمن ہی ہوگا جس نے یہ بات پھیلائی ہوگی، ہے نا؟ تو ایسے ہی ہمارے یہاں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ نہیں نہیں کہ ہر کوئی چلائے قرآن پڑھنے، لو یہ بھی تفسیر پڑھ رہے ہیں، لو یہ بھی تفسیر لکھ رہے ہیں، کچھ آتا نہ جاتا، کوئی دین کی سمجھ نہیں اور تفسیر پڑھ رہے ہیں. تو کچھ آنا جانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. آپ اس نیت کے ساتھ آئیں اس قرآن کی طرف کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کتاب کو میرے لیے کھول دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے جو اسرار و رموز ہے وہ مجھے سمجھا دے، سکھا دے، اس کے لیے میرے دل کا مطلب شرح صدر ہو جائے، مجھے میرا سینہ کھل جائے ان آیات کو سمجھنے کے لیے. اے اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کی سمجھ آ جائے اور میں شرح صدر کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس پر عمل کر سکوں، تاکہ کل یہی کتاب مجھے کامیاب کروا سکے آخرت میں. دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے کتاب، اور آخرت میں بھی کامیاب کروائے گی. تو اللہ کے رسول نے کیا کتاب کی تلاوت کی پہلے، پھر کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کے ذریعے سے تزکیہ کی اپنی باتیں، اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے لوگوں کا تزکیہ کیا، وہ حکمت ہے. اور حکمت سے مراد تقریباً مفسرین اور محدثین کے نزدیک حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال ہیں. سنن، جتنی بھی سنتیں وہ سب حکمت ہیں، اور جو جتنا زیادہ سنت کو فالو کرے گا اس کے اندر اتنی حکمت آتی جائے گی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا اور اس کو صحیح وقت پر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو سمجھ کر صحیح جگہ پر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یا حکمت اور دانائی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، وہ حکمت ہے. تو دونوں بھی باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا کام ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول کس لیے آئے ہیں، کہ وہ تم پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ تمہیں حکمت سکھاتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کیونکہ آپ نے بتائی نا باتیں، آپ نے یعنی قرآن جو ہے بعض اپنے حصے کی خود ہی تفسیر کرتا ہے. القرآن یفسر بعدہ بعدہ، کہ قرآن اپنے بعض حصوں کی خود تفسیر کرتا ہے. جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو معتوب ہوئے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے. تو سورہ نساء میں ہم کو اس کا جواب مل جاتا ہے کہ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، صدیق، شہداء، صالحین اور نبی. تو اب نبی تو کوئی نہیں آنے والا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے. صدیق ہم بن سکتے ہیں، ہم شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں، اور صالحین میں ہم شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ آپ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، آپ حکمت سکھاتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن پڑھ کر بتایا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. آج ہم جو طریقے پر پڑھتے ہیں قرآن، یہ وہی طریقہ ہے جس پر جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. جو حفص ان عاصم کی قرات ہے، یہ ایگزیکٹ وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو چین ہمیں ملتی ہے، وہ اسی سے جا کر ملتی ہے جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھی قرآن، اور پھر انہوں نے آگے سکھایا تھا. تو اس کو حفص ان عاصم کہتے ہیں، کہ یہ وہ تلاوت ہے جو کہ مصحف عثمانی ہے. جو ہم مصحف پڑھ رہے ہیں یہ وہی مصحف عثمانی ہے، اور جیسے اللہ کے رسول نے پڑھے تھے قرآن کو، یہ ویسے ہی طریقہ ہے قرآن کے پڑھنے کا. وہ تمام شاذ قراءتیں ختم کر دی گئیں، جو اور بھی طریقے ہوتے ہیں قرآن کے، وہ سب ختم کر دیے گئے، اور صرف وہی تلاوت باقی رکھی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں لوگوں کو پڑھاتے تھے. قرآن جیسا پڑھتے تھے وہ قرآن کی تلاوت باقی رکھی گئی. پھر دوسرا کام کیا ہے کہ یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تربیت کے ذریعے سے وہ تمہارے اخلاق کو اور بہتر بناتا ہے، تمہارے اخلاق کو خوبصورت بناتا ہے، تمہارے جو برے تمہاری عادتیں اس کو ختم کرتا ہے وہ نبی. اور تمہارے اندر جو اچھی عادتیں اس کو ابھارتا ہے، اوپر لاتا ہے، تمہارے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، تمہارے اخلاق کو پاک کرتا ہے، شرک سے توحید کی طرف تمہیں لے آتا ہے وہ نبی، ریا سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، اور بدخلقی سے حسن اخلاق کی طرف۔ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بجائے وہ نبی تمہیں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، قطع تعلق سے تم کو منع کرتا ہے اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے، مودت اور صلہ رحمی کی طرف تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور وہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں، جو تمام اچھائیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کے سب یہ رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اچھے اخلاق میں آ جاتی ہیں، تزکیے میں آ جاتی ہیں۔ اور وہ یعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ اور معنی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور حکمت، ایک قول کے مطابق حکمت سے مراد سنت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد شریعت کو سمجھنا، اس کی معرفت ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو اپنی جگہ پر رکھنا، جو رشتوں کے درجات دیے ہیں ان درجات کو اپنی جگہ پر رکھنا، وہ بھی حکمت ہے۔ تو بہرحال سنت کی تعلیم یا کتاب اللہ کی تعلیم میں داخل ہے، یعنی اگر آپ سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایکچولی کتاب ہی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر ہے، اور سنت ہی دراصل قرآن کو واضح کر کے بتاتی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لا علمی تھی، جاہلیت والا دور تھا، تو جتنے بھی اخلاق و آداب ہمیں ملے ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں، ہر علم جو ملا ہے، وہ سب کب ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے ہیں۔ اور وہ رسول، یعنی رسول اللہ کو سکھانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتے تھے؟ جبریل امین۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہم کو یہ سکھایا۔ تو بہرحال جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، وہ سب کی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی، لہٰذا اس پر بندوں کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے آگے کی آیت میں کیا کہا گیا کہ بس یاد کرو تم مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں۔ بہت اچھی آیت ہے۔ اور کیسے یاد کرنا ہے؟ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دے رہے ہیں یہاں پر۔ تو ایکچولی یہ حکم ہے، یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس یاد کرنے پر اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، یہ ہمارا رب ہمارے گمان اور ہمارے رویے کے مطابق ہمیں یاد کرتا ہے۔ جیسا ہمارا رویہ ہوگا ویسے ہی ہمارا رب ہمیں یاد کرے گا۔ اور نماز سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے، صبح شام کے اذکار ہیں، بس ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہمارا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات سے معمور ہو، ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری ہو، صبح شام کے اذکار کو ہم لازمی بنا لیں اپنے لیے۔ تو سب سے بہتر ذکر وہ ہے جس میں دل اور زبان دونوں ساتھ ساتھ ہوں، یعنی جب آپ کے دل کے اندر احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا، تو خود بخود زبان سے سبحان اللہ یا اللہ اکبر نکلے گا۔ تو وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے جب دل اور زبان دونوں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ اور یہ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اس کی اگر ہمیں پہچان ہو، اس کا ہمیں علم ہو، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ لہٰذا پھر اس محبت کی وجہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اس کا ثواب بھی بالکل الگ ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور ایکچولی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ شکر کی بنیاد ہے، یعنی جو شروعات ہوتی ہے شکر کی، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر عام شکر کا حکم ہے کہ وشکرو لی، اور میرا شکر کرو، یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں مختلف قسم کی، یا بعض اوقات تم پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اس پر بھی تم میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر دل سے ہوتا ہے، اور شکر زبان سے ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اعضا اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو شکر تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے: دل میں اس بات کا احساس ہونا، زبان سے جاری ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات نکلنا، اور ہمارے عمل سے اس کو ہم نے ظاہر کر کے بتانا، یہ شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، زبان سے اقرار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور اعضا جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جھک جائیں، اس کی اطاعت میں جھک جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، تو یہ شکر ہوگا۔ تو بس شکر نعمتوں کے باقی رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا۔ تو لہٰذا شکر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ شکر، جس انسان کے اندر شکر اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ صبر اور شکر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لہٰذا اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ تو علم، تزکیہ، اخلاق اور توفیق کے عمل، یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کا شکر بھی آپ پر واجب ہے، اگر آپ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں تو بھی آپ پر شکر واجب ہے کہ اگر آپ کا تزکیہ ہو گیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی توفیق دی کہ میں اپنا تزکیہ کر سکی ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کر سکی ہوں، ورنہ میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ پھر اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اچھے اخلاق کی توفیق کس نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ نے عمل کر لیا تو وہ عمل کی توفیق بھی کس کی طرف سے ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل تو نے ہی ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ہم صبح فجر کے بعد پڑھتے ہیں نا کہ اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہوگا، اور اسی کی وجہ سے نعمتیں مزید ملتی چلی جاتی ہیں شکر گزاری کی وجہ سے۔ تو اپنے اندر شکر گزاری کو پیدا کریں، قناعت پسندی کو پیدا کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی فضل، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے شکر کی وجہ سے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور پھر شکر کی ضد کیا ہے، کفر ہے، اور اس لیے یہاں پر ولا تکفرون کہا گیا کہ تم کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں کفر سے مراد وہ رویہ ہے جو شکر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اپوزٹ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری، ان کا انکار، اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنے سے پیچھے ہٹنا۔ تو اس کے عام معنی بھی ہو سکتے ہیں، خاص معنی بھی ہو سکتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کہ بس ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، کیا کریں، ہم تو ہمیشہ محروم ہی رہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہوگا، ناشکری ہوگی، یہ کفر ہوگا، تو لہٰذا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو شکر کا اپوزٹ کفر ہے۔ آپ دیکھیں بہت خطرناک لفظ یہاں استعمال کیے گئے، کفر۔ تو جو ناشکری کرتے ہیں، جیسے جو ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں شوہر کی ہمیشہ کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے شوہر اچھے ہیں، فلاں کے بچے اچھے ہیں، فلاں کے والدین اچھے ہیں، فلاں کے بہن بھائی اچھے ہیں، فلاں کے فرینڈس اچھے ہیں، اور میرے ساتھ ہی برا ہوا، میرے ہی شوہر ایسے ہیں، میرے ہی بچے ایسے ہیں، میرے ہی فرینڈس ایسے ہیں، میرے ماں باپ ہی ایسے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ ناشکری ہوگی۔ تو کبھی دوسروں کو نہ دیکھیں اس بارے میں۔ اور یہ شکر کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے سے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو یہ اس کی وجہ سے شکر پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے اندر شکر گزاری آ سکتی ہے۔ اور اپنے سے زیادہ تکلیف والے لوگوں کو دیکھیں آپ۔ بعض اوقات کچھ لوگ چھوٹی سی بیماری پر ہائے واویلا کرتے ہیں کہ ہائے ہمیں یہ بیماری آ گئی، ہم کوئی میں ہی ملی تھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی جملے کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے اصل میں۔ میرا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتوں نے، میں ہی ملی تھی، میرے ہی بچے، تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں لوگ اور ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان کو دیکھیں تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی حالت میں رکھا سمجھے۔ تو ہمیشہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ بیماری وغیرہ ہے تو اس میں بھی دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ کسی اور کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے اور ہم کو تو کم ہے الحمدللہ، تو ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور یہ آیت میں کہا گیا ہے، یہ آیت بہت جامع آیت ہے، آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو تم ساتھ صبر اور نماز کے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں حکم دے رہا ہے، یعنی اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں یہ دو چیزوں سے مدد لیں، صبر اور نماز۔ تو بس دیکھا جائے تو صبر نفس کو روکنے اور ان کاموں سے دور رکھنے کا نام ہے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو اس میں آپ لکھ لیں پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا حتیٰ کہ اسے بجا لائے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو بجا لانے کے لیے بھی آپ کو کچھ ہمت جمع کرنی پڑتی ہے نا۔ جیسے روزہ بھی آپ رکھ رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں خاموشی سے، صبر کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو ایکچولی اس کے لیے بھی آپ کو اپنے نفس کو پہلے اس کو جوڑنا پڑا، جمع کرنا پڑا، اس کو کوشش کرنی پڑی۔ تو یہ کیا ہوا، اطاعت پر صبر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا، یہاں تک کہ وہ اس نافرمانی کو ترک کر دے۔ ٹھیک ہے، جیسے نافرمانی کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی کی غیبت کرنے کو آپ کا دل چاہ رہا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے اور وہ آپ کی برائیاں بھی کرتے ہیں، تب آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی برائی کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو روکتی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کرنا منع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کیونکہ غیبت کرنے سے نافرمانی ہو جائے گی، تو اب آپ نے کہا کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا لیکن آپ اس غیبت کرنے سے اپنے آپ کو اپنے بہت مشکل سے کنٹرول کر لیا، روک لیا، یہ بھی صبر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اور تکلیف پہنچانے والی اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے، قدر ہے، اس پر صبر کرنا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، وہی جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل اچانک کبھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ایسی خبر آتی ہے کہ ارے اللہ ہمارا فلاں فلاں چیز یا تو گم ہو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ نقصان ہو گیا ہے۔ بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے کہ سالن جل جاتا ہے، دودھ ابل جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے یا اور بھی ایسے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ خواتین اس پر بھی بہت جھنجھلاتی ہیں، بہت جان جلاتی ہیں، ایک قسم سے کانچ کی پلیٹ ہی پھوٹ گئی، گلاس تھا آپ کے ہاتھ میں، گلاس پھوٹ گیا، جگ پھوٹ گیا، یا آپ کے ڈنر سیٹ کی بہت خوبصورت والی پلیٹ کا ایک پلیٹ ٹوٹ گئی، سمجھے جو سیٹ ہے آپ کا، تب اس پر جو ہے ہائے ٹوٹ گئی، کیوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس پر شکایتیں کرنا، تو نہیں، جو بھی قضا اور قدر ہے، جو آپ کے اوپر ابھی مصیبت آئی ہے یا مشکل آئی ہے یا ابتلا آئی ہے، اس پر صبر کرنا، اپنے آپ کو رو کے رکھنا، یعنی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالنا جس سے ناشکری ظاہر ہو، تو یہ بھی کیا ہوا، صبر ہوا۔ تو صبر سے ہر کام میں بہت مدد حاصل ہوتی ہے، اگر آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے، لہٰذا اس میں بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی، سمجھے، کیونکہ صبر والا آدمی ہر کام کر لے گا اور بے صبر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اور نماز ماشاء اللہ وہ تو تمام نیکیوں کی جامع ہے، نماز آپ کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز سے آپ کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنے فائدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور فحش باتوں سے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فائدہ ہے نماز کا۔ تو یہ صبر اور نماز دو ایسی جامع ہیں یہ خوبیاں، کہ جن کے اندر یہ پیدا ہو جائے، سمجھیے کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ تو یہ تمام فائدوں کو جمع کرتی ہیں یہ نماز اور صبر اپنے اندر، اور اس سے ایکچولی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، سب سے بڑی مدد ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے نماز سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے بندوں پر کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے جو کام اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان پھر کوئی مشکل کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی مدد ہے، اس کی طرف سے نصرت ہے، یہ ایک عظیم ایکچولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صبر والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معیت کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو استوى علی العرش ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے اسماء و صفات کی وجہ سے ساتھ ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے، اس کا ساتھ ہے جو اس کی محبت، اس کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی قرب کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کی بہت بڑی ایکچولی ان کو ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اگر اہل صبر کی صرف یہی فضیلت ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں کامیابی کی منزل پر پہنچ گئے تو بس یہی کافی ہے ان کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کی معیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے، اور کل یعنی آج ہم دنیا میں جب صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو کل کیا ہوگا، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا کیونکہ نماز دین کا ستون اور اہل ایمان کا نور ہے، نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندے مومن کی نماز کامل ہو، اس میں وہ تمام چیزیں جمع ہوں کہ خشوع اور خضوع، جو نماز کا لب لباب ہے، اور جب بندہ مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہے، پھر وہ اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ ایک فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، پھر وہ جو کچھ پڑھتا ہے نماز میں وہ شعور کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، وہ اس قدر غرق ہو جاتا ہے نماز میں کہ اس کو اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی احساس نہیں رہتا، اور پھر ایسی نماز یہ پھر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، پھر یہ نماز آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے، جو آپ کے دل کی حاضری کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں یہی نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، پھر یہ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمائے رکھتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر خوشی خوشی جمے رہتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے آپ کو اس طرف جانے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ بچتے ہیں اس سے. تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سے مدد لیں، اس سے مدد حاصل کریں. تو بہرحال بہت خوبصورت آیت ہے یہ، اس پر ہم جتنا ابھی صبر اور نماز پر ہم جتنا کہیں بہت کم ہوگا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہم کو پیدا کرنی ہے، صبر. اور ابھی ہم نے صبر کو کس طرح سے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر، اور جو آپ کے اوپر قضا اور قدر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس پر صبر، زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ کہنا، یہ تینوں کاموں میں صبر چاہیے، اس کو صبر کہیں گے. تو آج کی آیت سے ہمیں کیا عملی نکات ملے کہ سبقت کیا جائے. جیسے آپ اگر مسجد جا رہی ہیں تو جو اول صف ہے اس میں آپ جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں تو الحمدللہ خواتین کا بالکل کمرہ الگ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، یعنی مرد حضرات کا الگ ہوتا ہے، خواتین کا پیچھے کے حصے میں دیوار ہوتی ہے بیچ میں. تو یہاں اگر آپ اگلی صف میں جاتی ہیں تو وہ کوئی خراب صف نہیں ہوگی، کیونکہ مرد اور عورتوں کی بالکل الگ الگ ہے. لہٰذا اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اذان ہوتے ہی سے ہی نماز کے لیے نکل جائیں، سابقون الاولون بنیں، کہ پہلے سے نماز کا انتظار کریں. اور نیکی کیا ہوگی، یعنی نیکی میں زائد کام کیا ہوگا، سبقت کیا ہوگی کہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں وقت پر، لیکن اب کیا کریں کہ اذان کے وقت ہی سے تیاری شروع کر دیں، اذان کے وقت ہی مسجد کی طرف نکل جائیں، اقامت تکبیر اولی کے ساتھ نماز اٹینڈ کریں، پہلی صف میں آپ کو جگہ ملے. پھر صدقہ اگر دینا ہے تو اس میں جلدی کریں، دیر نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کل دوں گی پرسوں دوں گی اور وہ وقت ہی نکل جائے. تو ایسے وقت صدقہ دیں جبکہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن صدقہ دینے سے اجر بہت زیادہ ملتا ہے، اور ابھی تو رمضان ہے الحمدللہ، تو لہٰذا اس میں آگے بڑھ کر صدقہ دیں. اور پھر قرآن پڑھنے میں سبقت کریں، کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا ہمیشہ کی یہ عادت تھی کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتی تھی، تو اب کیا کریں، سبقت کریں، اس میں کمپیٹ کریں، اب ایک پارے سے آگے بڑھ جائیں، تھوڑا سا ون اینڈ ہاف پڑھ لیں یا دو پارے پڑھ لیں. اور سمجھ کر پڑھنے کا مزہ، اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. پھر تو قرآن چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ جو ہاتھ میں لے کر بیٹھے تو پڑھتے ہی جائیں، پڑھتے ہی جائیں، رکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. تو بہرحال یہ نیکیوں میں سبقت کریں، قرآن پڑھنے میں آگے بڑھیں، اور پھر جب ہم یہ مسابقت کریں گے تو کیا ہوگا، جنت میں بھی ہم سابقون الاولون میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. اور یہی مقصد ہے فاستبقوا الخیرات کے، نیکیوں میں سبقت کرنا. تو لہٰذا ان کے لیے منزل بھی پھر بہت اعلیٰ ہوگی جو کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرما، ہم کو علم و حکمت کی وہ موتی سکھا دے، یا ہم علم اور حکمت کی وہ موتی چننے والے بنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، قرآن سے، جس کی وجہ سے ہمارا تزکیہ ہو، ہماری تربیت ہو. اور یہ تزکیہ، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے سمجھے وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو لہٰذا یہ تزکیہ کیا کرتا ہے، انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت عطا کر، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، ہم کو علم عطا کرتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، تزکیہ کر سکیں. اور تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے آج عملی، کہ صبح شام کے اذکار کی ہم لازماً پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کی ہم پابندی کریں، اور اس کا علم ہم حاصل کریں، یعنی اس کو یاد کریں اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں. صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، ہم ضرور اس کی پابندی کریں، اس کا التزام کریں انشاءاللہ. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے آج کے، کہ جس نے جو پیچھے رہتا ہے سمجھے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے سمجھے وہ، یعنی جو نیک کاموں میں کبھی آگے نہیں بڑھتا، ہمیشہ پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے، تو دراصل یہ کاہلی اور سستی کی علامت ہے. اور یہ عجز اور کسل ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کہ وہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، وہ عاجزی اور کسل مندی میں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسل مندی سے اور عجز سے ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی ایکٹیو رکھ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں. اور یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی نفس، اگر آپ نفس کی بہت زیادہ بات مانتے ہیں تو یہ نفس آپ کو پھر عاجزی میں مبتلا کر دیتا ہے، عجز اور کسل میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ کو ہر منزل پر پھر وہ پیچھے رکھتا ہے. اور لہٰذا رب کے نزدیک پہنچنے سے بھی پھر وہ پیچھے رہے گا، ایسا نفس جو اپنا تزکیہ نہیں کرے گا، جو کسل مندی کا شکار ہوگا، جو عجز اور کسل کا شکار ہوگا، وہ کیا ہوگا، پھر آخرت میں بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو لہٰذا یہ عجز اور کسل جو ہے، یہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، لمبی بات ہو جائے گی لیکن سورہ توبہ میں ہم نے تین صحابہ کے واقعات پڑھے تھے، اس میں ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ کیا تھا کہ جنگ تبوک میں وہ صرف اپنی کسل مندی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. سوچے ذرا کہ صرف یعنی ان کا ارادہ تھا جانے کا، ان کی نیت تھی جانے کی، ان کے پاس سواری تھی، انہوں نے سواری کو تیار بھی کر لیا تھا، لیکن کہا کہ آج نہیں کل جاؤں گا، کل نہیں پرسوں جاؤں گا، اور صرف اپنی یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اور پھر دیکھیں کہ قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر آیا ہے کہ ان کو توبہ کرنی پڑی اور 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو کسل مندی ہے، یہ جو سستی اور کاہلی ہے، انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. ہمارے ذہن میں بھی ایسے بہت دفعہ سوال آتے ہیں کہ اچھا آج نہیں کل کریں گے. کوئی بھی نیک کام ہمیشہ شیطان بہکاتا ہے کہ کل کریں گے، تو نہیں، کل کرے سو آج، آج کرے سو اب. لہٰذا ابھی کام شروع کر دیں. سیکنڈ جس کا مصرع ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھے، اور اس کو ایسا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کوئی نافرمانی کے کام نہ کرے، کہ یہ نہ سوچے کہ اچھا میں فلاں جگہ ہوں، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر کام کو جمع کرے گا اور سامنے لے آئے گا. لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی نافرمانی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کے سامنے وہ اسباب نظر آئیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس سے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں بھی آپ ہوں گے وہاں سے آپ کے اعمال کو جمع کرے گا اور سامنے لے آئے گا. اور تیسرا آج کا پوائنٹ ہے ہمارا کہ سب سے افضل علاج اگر کوئی ہے تو، یعنی مصیبتوں میں، مشکلات میں جو افضل علاج ہو سکتا ہے وہ دو ہے، الصبر والصلاۃ، نماز اور صبر. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے، ہم کو صابر بنائے، اور ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا بنائے، تاکہ یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.